سے ایک بات پوچھتا ہوں، شاید میں اور کوئی مثال دیتا تو اس کے سمجھنے میں وقت دقت ہوتی. یہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں سارے ہندوستان میں طب یونانی کا زور تھا، طب بہت معروف تھی اور بڑی، یہاں تک کہ ایسے حکمراں موجود تھے جو نفس شناس تھے اور وہ خواتین کی نبض نہیں دیکھتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے. خواتین اپنی کلائی پر دھاگا باندھتی تھی، دھاگا اندر جاتا تو وہ نبض معلوم کر لیتے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے شرارت کی اور اس نے وہ دھاگا بکری کی ٹانگ پہ باندھ اور دھاگا اندر لے گیا. تو حکیم صاحب نے کہا اس کو چارہ پورا دیا کرو، دودھ تو پورا لیتے. کوئی آدمی اندر آتا تو چہرے سے وہ بیماریوں کی تشخیص کر لیا کرتے. تو ایک دور تھا ہندوستان میں کہ طب کا بڑا زور تھا اور بڑی مہارت تھی اس میں، بڑی مہارت تھی. اور ہر جگہ جگہ مطب کھلے ہوتے تھے. ہمارے استاد محترم اور شیخ الحدیث مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد کی طبیعت جلال آباد میں، ہندوستان میں بھی جلال آباد، کیونکہ افغانستان میں جلال آباد ہے لیکن ہندوستان کے اندر جلال آباد کبھی، اور بڑے خاندان کے اور صاحب حیثیت خاندان کے بیٹے تھے. تو فرماتے میں ہندوستان جب دارالعلوم پڑھنے جاتا تھا، دارالعلوم جو بند، تو میرے والد میرے لیے ہفتے ہفتے یا پندرہ پندرہ دن کے لیے بادام بھر دیا کرتے اور دیسی گھی دیا کرتے، اور پورے دارالعلوم میں شاید کوئی اکا دکا ہوتا تھا جو اتنا جسے کہیں کہ خوشحال ہوتا ہوگا. اور یہ ہمارے خاندان میں یہ راستے کا انتخاب نہیں تھا کہ مولوی بن جائے. تو ہمارے والد بھی بہت بڑے حکیم تھے، اور تھوڑی بہت حضرت کے ایک بھائی تھے وہ بھی پھر طب کیے کرتے تھے، وہ بھی آخری عمر میں ہندوستان سے پاکستان آئے، تھوڑی بہت طب کرتے تھے. تو بہرحال ہندوستان کے اندر اس کا بڑا زور تھا، اور ہندو اور مسلمان اور نیک اور بد اور جاہل اور عالم سب حکماء کے پاس جاتے تھے. ڈاکٹری کم ہوتی تھی دوسرے والی، اور ہر قسم کا مجمع، غریب امیر، مسلمان غیر مسلم، جاہل عالم، سب عام طور پہ حکماء کے پاس ہی جا کرتے. اور ان کے مطلب کا یہ حال تھا کہ بس ایک بھیڑ لگی رہتی تھی، بھیڑ لگی رہتی تھی. کیا آپ کہتے ہیں کہ طب یونانی کو زوال اس لیے ہے کہ ڈاکٹری آ گئی؟ ڈاکٹری کے آنے سے طبی یونانی ختم نہیں ہوئی. آپ کہیں گے ڈاکٹری آ گئی اس لیے ختم ہو گئی. کیا یہ کہ آپ کہیں گے ہومیوپیتھک آ گئی اور جدید میڈیسن آ گئی؟ ایسا نہیں. طبی یونانی کو اس لیے زوال ہوا کہ اب اس طرح کے طبیب پیدا نہیں ہوتے. کوئی علم بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس علم کے باکمال لوگ نہیں رہتے. باکمال لوگ نہیں رہتے اس لیے پھر وہ فن چلا جاتا ہے اور وہ علم چلا جاتا ہے. اب اس طرح کے طبیب نہیں پیدا ہوتے، اب اس طرح کے ذہین اور طبع اور ذی استعداد اور مجتہدانہ ذہین کے طبیب نہیں. اگر آج وہ پیدا ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے پاس ڈاکٹر جائیں. اگر واقعی کوئی با کمال طبیعت پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر ان کے پاس جائے، ڈاکٹر ان کو پتا ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر بھی ان کے پاس جا کے علاج کروائے. اس میں ذرا مبالغہ نہیں، آپ کے شہر کا سول سرجن جھک کر جھگ مار کر ان کے پاس جائے، جب اس کی تکلیف رفع نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ آپ کے ایک ایسا طبیب بد پیدا کر دیجئے. میں جالینوس اور بقرات کا نام نہیں لیتا، میں حکیم عبدالعلی اور مسیح الملک حکیم اجمل خان کا ذکر کرتا ہوں. بہت بڑا حکیم، حکیم اجمل خان ہندوستان، حکیم محمود خان کا ذکر کرتا ہوں. اگر ان کے پائے کا نہیں، ان کے آدھے کمال کا بھی آدمی کوئی پیدا ہو جائے تو طبی یونانی کے زوال وغیرہ کے سارے داستانیں ختم ہو جائیں. اگر ان لوگوں کے آدھے درجے کے بھی کچھ پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس کا ڈنکا بج جائے، معلوم ہو جائے کہ طبی یونانی زندہ ہے. بات یہ ہے کہ پہلے درس نظامی پڑھ کر لوگ طب کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں تقریباً سب طب پڑھتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نے دیکھا ہوگا بستی زیور میں، جو پرانی والی ہے بڑی، کتنے طب کے نسخے لکھے ہوئے اور زبردست نسخے لکھے ہوئے اور ہر قسم کے لکھے ہوئے. مولانا محمد مونگیری کے متعلق مجھے معلوم نہیں، لیکن اکثر علماء اس زمانے میں طب پڑھتے تھے. ان میں سے بعض پیشے کے طور پر اس کو اختیار کر لیتے تھے اور بعض اس سے اشتغال نہیں رکھتے تھے. جب طب کی طرف جاتے تھے ذہین خاندانوں کے افراد ہوتے، محنت کرتے تھے تو ان کو ایک ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا تھا کہ نفس پہ ہاتھ رکھا اور اندر تک پہنچ گئے اور ایک ایک رگ اور ریشے کو پہچان لیا. بیماری کے تشخیص کر لیا کرتے. مدارس کا بھی یہی حال ہے. اصل حضرت کی ساری تنہید حضرت نے جو باندھی ہے طلباء کے لیے باندھی، اور میں مدارس کا بھی یہی حال ہے. یہی ہمارے آپ کے درس کا حال ہے. آپ کسی علم میں، کسی فن میں اختصاص پیدا کر لیں، امتیاز پیدا کر لیں، دنیا آپ کا لوہا مانے اور معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دونوں چیزیں حل ہو جائے گی، لیکن کمال تو پیدا کریں. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عبارت آ جائے اور تھوڑی سی عربی بولنا آ جائے، تھوڑا سا خطاب کرنا آ جائے. کمال تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، سب چڑھ کے بولے اور لاکھوں میں ایک ہو، پھر دیکھو کیا ہو. کمال والے لوگ کمال والوں کے سامنے جھکتے ہیں، سب بنتے ہیں، مانتے ہیں. پھر اس کو دنیا آپ کا لوہا مانے گی، معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور مدارس کے جو مسئلہ اس وقت ہمارے یہاں درپیش ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سب دراصل پست ہمتی کیا ہے، بس جوش و خروش ہی نہیں. کچھ زیادہ بھی ہے تو یار ممتاز آ جائیں گے، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں مقبول ہی کافی. اللہ کیا قبولیت ہے اصل، پاس تو ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں پاس تو ہو گیا نا. ہمت ہے بالکل پست ہے، کچھ کرنے کا اندر جذبہ ہی نہیں ہے، کچھ بننے کا، کچھ اپنے اندر جوہر پیدا کرنے کا، یا جو اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس ہیرے کو چمکانے کا. ٹھیک ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے آرام آرام سے. پتے میں نا، پتے میں رنگت ہوتی ہے، لیکن رنگت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، پہلے اسے پتھر پر گھسیٹنا پڑتا ہے. ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھسٹ جانے کے بعد، رگڑتے ہیں اسے، پھر اس کے اندر میدی نظر آتی. ہاں جس کے اندر تو کلر ہے یار، آج ہماری پست ہمتی ہے اور ہمارے کام چوری کی عادت کا نتیجہ ہے. اے آئی اور دوسرا کیا ہے وہ کمپیوٹر. اس نے تو آدمی کے ذہنوں کو دماغوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. مفلوج کر کہ دماغ سے کوئی کام لینا ہی نہیں, کوئی شارٹ کٹ. وہ ذوق ہی نہیں ہے کہ چلو تھوڑی سی محنت کر لو میاں, تھوڑا دماغ استعمال کر لو. دماغوں کی صلاحیتوں کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے اس سے. اور دماغ ایک ایسی چیز ہے, حافظہ اور دماغ دونوں چیزیں, جتنا زیادہ استعمال کرو گے کھلتا چلا جائے ایک وقت تک, ایک عمر تک. اور اگر آپ اسے چھوڑ دیا تو ایسا سے سکڑتا چلا جائے گا, سکڑتا چلا جائے گا. جیسے کچھ چیز ہوتی ہے ربڑ والی, آپ ربڑ کی کوئی تھیلی ہو چیز ڈالتے رہیں گے وہ تو بڑھتا چلا جائے گا, لیکن اگر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو اس چپک جائے گا. دماغ بھی ایسا ہی, ذہانت حافظہ یہ ایسا ہی, اگر اس سے کام لیتے رہے کھلتا چلا جائے گا, کھلتا چلا جائے گا, ایک عمر تک نہیں تو یہ سکڑتا چلا جائے گا. تو یہ جو چیزیں آئی ہیں نا, اس نے دماغ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. جو لوگ کثرت سے فیس بک کی چیزیں دیکھتے ہیں نا, واٹس ایپ وغیرہ, تو یہ آدھی ہو جاتے ہیں, آدھے منٹ کی چیز دیکھنے کی, اور آدھے منٹ سے بھی کم, آدھے سے بھی آدھا چوتھائی منٹ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ. تو آہستہ آہستہ ان کی ذہنیت یہ بنتی ہے کہ اس سے لمبی چیز دیکھنے کا مزاج ہی ختم ہو جاتا ہے. 3 منٹ کی ویڈیو چھوڑ گیا, لمبی بول, 35 سیکنڈ کی ہونی چاہیے, 15 سیکنڈ کی ہونی چاہیے. تو پھر اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ کسی علمی کام کو, کسی مطالعے کو, کسی مقالے کو, یا کسی تحقیق کو, یا کسی چیز کی ریسرچ کو اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالے. وہ عادت ہی ختم ہے, شارٹ کٹ, اور شارٹ سے شارٹ کٹ. وہ نیوز دیکھ رہے ہیں, الگ دیکھ رہا تھا, 12 سیکنڈ 13 سیکنڈ 15 سیکنڈ نیوز دیکھ رہا ہوتا, نیوز دیکھ رہا ہوتا. تو آہستہ آہستہ اس کے دماغ اسی چیز کا عادی ہو جاتا, اس سے اوپر کا وہ بوجھ لینا نہیں چاہتا, بہت بوجھ لگتا. عجیب مصیبت آئی. اس لیے باہر کی دنیا میں ہر چیز اب مشینری سے, ہر چیز بٹن دباؤ اس سے ہوگا. دماغ نہیں, نہیں, ہر چیز مشین کے تحت بس, اور بند ہو جائے تو سارے بند ہو جاتے. دماغ کا استعمال ختم ہو. مختصر شارٹ کٹ. یہ ہماری کام چوری کی عادت کا نتیجہ ہے. آئی کوئی استعداد پیدا نہیں ہو رہی. یہ سب سے زیادہ تجربہ اور تو ہمارے مولانا منت اللہ صاحب کو ہوگا, وہ دیوبند میں دیکھتے رہتے ہیں اور اس ادارے کے اندر بھی دیکھتے رہتے ہیں, دونوں جگہ کہ وہ اہم بنیادی رکن ہیں, کس طرح کے فضلاء نکل رہے ہیں. یہ حضرت نے بات کی تھی تقریباً آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے. حضرت اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جگہ پر سے فضلاء کیسے نکل رہے ہیں, اور دونوں کون سے, ایک دارالعلوم دیوبند اور دوسرا ندوہ. آج کیا حال ہے, اس زمانے میں کام چوری کی عادت تھی طالب علم کو, آج آج تو لگتا عادت ہے ہی نہیں کچھ. دورے کا امتحان لینے کے لیے لوگ گئے, معلوم ہوا کہ عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے, پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کیونکہ غلط پڑا، ترجمہ بھی غلط کیا. اسی طرح کے فضلاء مسلسل ادھر کئی سال سے نکل رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی 20-25 سال سے یہ انحداد نمایاں طریقے پہ شروع ہو گیا. یہ حضرت میں 70 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں کہ اس سے بھی پہلے 20-25 سال حضرت کہہ رہے ہیں، میں کہ ایک صدی سے ایسا ہو رہا ہے. اس لیے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک صدی میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر ساری ختم کر دیے جائیں تو علمی خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ یہ نقل در نقل ہے، ادھر سے کچھ اٹھایا، ادھر سے کچھ اٹھایا، ادھر سے کتاب لکھی. کوئی ایسی علمی ذخیرے میں ایسا اضافہ نہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی ضرورت تھی جو پہلے نہیں تھی اور اب پوری ہو گئی. حضرت فرمایا کرتے ہیں پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا زمانہ نہیں رہا، پھر کہتے ہیں آج کل لوگ مولویوں کو پوچھتے نہیں، آج کل لوگوں کے دلوں میں علم والوں کی قدر نہیں، آج علماء کی عزت نہیں. پھر یہ شکایت کرتے ہیں، بندوں تو صحیح پہلے کچھ. پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہمارا زمانہ نہیں، ہمارے والدین نے ہماری عمر برباد کر دی، مدرسے میں داخل کر دیا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی فن میں امتیاز پیدا کر لیا اور جہاں ہیں وہاں مرجع خلائق ہے، ٹھیک ہے نا. آج بھی ایسے لوگ جن میں کچھ کمال ہے اور کچھ خوبی ہے، کچھ استعداد ہے اور کچھ تقویٰ ہے اور اخلاص ہے، آج وہ مرجع خلائق ہے. اچھا، آج ہمارے بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں وہ مرجع خلائق کیا ہوتا ہے. مرجع خلائق کا مطلب لوگوں کا ان کی طرف خوب رجوع ہے، لوگوں کے وہ جسے کہیں کہ محور ہیں اور لوگوں کا ان کی طرف خوب توجہ ہے. آج بھی ایسے لوگ اگر وہ انگلیوں پہ گرے جا سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ہے. اور وہ اسی درس نظامی سے آگے گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. اگر کسی نے کسی ایک صنف میں بھی کوئی امتیاز پیدا کر لیا تو بس پھر اس کے لیے فقر و فاقہ اور پریشانی بھی ختم، اور اگر ہو گئی بھی تو وہ کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، اور اس کا معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. میں ابھی مولانا کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ میں نے مدائے لوم میں اس مہینے کے شروع میں غالباً وسط فروری میں تقریر کی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی صاحب کمال کے بارے میں سنو یا تاریخ میں پڑھو تو وہ ضائع ہوا یا اس کی قدر نہیں ہوئی. اگر تم کسی صاحب کمال کے بارے میں سنو یا تاریخ میں پڑھو تو وہ ضائع ہو گیا اور صاحب کمال کے لوگوں نے قدر نہیں کی. سنو میری بات، تو یقین مانو کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری تھی، ایسا مزاج تھا، ایسا سخت غرور تھا، یا بد اخلاق تھا، یا مارنے کے لیے دوڑتا تھا، یا سوتا تو سوتا ہی چلا جاتا تھا، جاگتا تو جاگتا ہی چلا جاتا تھا. ایسی کوئی اس کے اندر بری عادت تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ورنہ باکمال آدمی اور ضائع ہو جائے اور لوگوں کے یہاں اس کی اہمیت اور قدر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں سنو اور دیکھو کوئی باکمال آدمی ضائع ہوگا تو اس کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جس نے اس کی ساری خوبیاں چھپا رکھی. جہاں جہاں جاتا ہے لوگ لڑتا ہے, جہاں جاتا ہے کسی سے مزاج نہیں ملتا, جہاں جاتا ہے پریشانی کر دیتا ہے. پارے کیا ہو, ایسا بھی بد مزاج ہے یا ایسا بھی غیر مستقل ہے یا کسی ایسی برائی اور خامی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے گزارا ہوگا, ورنہ باکمال آدمی کبھی ظاہر نہیں ہے, بشرط کہ کمال ہو. اگر کوئی صاحب کمال جس کے اندر توازن اور اعتدال ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آج مسئلہ جو ہے وہ نصاب کا نہیں ہے, زیادہ مسئلہ محنت کا ہے. ہم نے ساری توجہ کس کی دے دی؟ نصاب. یار نصاب یہ عجیب ہے, سبحان اللہ, یہ آسان ہے نا, تو اسی لیے کرنا, اور محنت کرنا مشکل ہے, تو اسی لیے کرنا آسان ہے. ماشاء اللہ ہم تجزیہ کر لیا کرتے ہیں. فرمایا زیادہ مسئلہ نصاب کا نہیں ہے, زیادہ مسئلہ کس کا ہے؟ محنت کا, اساتذہ کے پڑھانے کا ہے. قدیم نصاب سے وہ لوگ تیار ہوئے جو آج جدید نصاب سے تیار نہیں ہوتے. کیا بات ہے؟ حالانکہ یقینی بات ہے قدیم نصاب سے جدید نصاب کی بعض چیزیں یقیناً بہتر ہیں. مثال کے طور پہ جس زمانے میں نفعت الیمن اور مقامات حریری پڑھائی جاتی تھی اور نثر کی کوئی ڈھنگ کی کتاب نہ تھی جس سے زبان اور ادب کا صحیح ذوق اور اظہار خیال کی صلاحیت پیدا ہو, اس وقت تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے عربیت کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. لیکن آج بہترین کتابیں نصاب میں ہوتی ہیں عربی کی, لیکن عربی نہ لکھنے کا کمال پیدا ہوتا ہے نہ بولنے کا کمال پیدا ہوتا ہے. اصل چیز اساتذہ کی محنت اور طلباء کی محنت اور جد و جہد پر. نصاب تو ایک معاون ہے, میں اب بھی نصاب کے تغیر کا داعی ہوں, لیکن تنہا اس پر انحصار کا فائدہ کوئی نہیں. جب تک کہ محنت نہ ہو, اس پورے ماحول میں محنت کا ماحول نہ ہو, اس وقت تک میرا نصاب کسی کام کا. ایک آدمی نورانی قاعدہ کی پہلے 29 حروف پڑھاتا ہے اور محنت سے پڑھاتا ہے, تو اس بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ پورا قاعدہ اس کے ہجے کر سکتا ہے. 29 پڑھائے. ایک آدمی نے نحمیر پڑھائی اور نحو کی پہلی کتاب پڑھائی اور اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی ترکیب اس کے سامنے آئے وہ حل کر لیتا ہے. اور ایک آدمی نے وہی نحمیر پڑھی لیکن اسے زید القائم ان کی ترغیب نہیں آتی, اسے جملہ خبریہ اور انشائیہ کی پہچان نہیں. اس کو مبنیات کا پتہ نہیں, حالانکہ وہی پڑھی نصاب پر. وہی اصل مسئلہ محنت کا ہے, محنت کم ہمتی ہے, حوصلہ نہیں ہے. اصل میں شکایت تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے محنت کرنی چھوڑ دی, آپ کے اندر ولولہ نہیں, مسابقت کا جذبہ نہیں. آپ حضرات کسی فن میں کامل ہونے اور درس کی قوت پیدا کرنے کو فخر کی چیز نہیں سمجھتے, آپ اس کو اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے. ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ان کو بادشاہی ملتی تو مدرسے کی خاطر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے, بادشاہت ملتی تھی, لیکن وہ تدریس کے مقابلے میں کسی کو چیز کو قبول, وہ اس کو اپنے لیے فخر کی چیز, اعزاز کی چیز سمجھتے تھے. مدرس بننے میں وہ اتنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ وزارت کو ٹھکرا دی. جب تک یہ عظمت اور اہمیت نہیں ہوگی تو کیوں جدوجہد کرے گا اور کیوں محنت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اپنی زندگی کے اس موسم کی اور طالب علم کی ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب کر, یہ پھر بھی نہیں آتی, طالب علم میں آدمی بادشاہ ہوتا ہے. یا تو مدرسے والے ساری ضروریات پوری کر لیتے یا ماں باپ اس کی ساری ضروریات پوری کر لیتے, اس پہ کوئی ٹینشن نہیں. جب عملی زندگی میں آتا ہے پھر پتہ لگتا ہے گھی کیسے کلو ہے, چاول کیسے آتے ہیں, دال کتنے کی ملتی ہے, پھر دال روٹی کا پتہ لگتا ہے. جب تک طالب علم ہوتا ہے مدرسے سارے ضرورت پوری کر رہے ہوتے, والدین کر رہے ہوتے, یہ بادشاہ ہوتا ہے, کھا رہا ہوتا ہے, استعمال کر رہا ہوتا ہے, نیم کو قدر کرنی چاہیے, قدر کرنی چاہیے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.